السلام علیکم، یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن پروگرام جہارن کے ساتھ میں ہوں اسد حسن، پروڈیوسر ہیں ہمارے ساتھ اسفر امام، اور آج کے اس پروگرام میں جن موضوعات پہ ہم بات کریں گے، سب سے پہلے برکس کا اجلاس، یہ گروپ ہے دنیا کے چند بڑے ممالک کا جس کے اندر برازیل، روس، انڈیا، چائنا اور ساؤتھ کوریا شامل ہیں، انہیں کے ناموں سے وابستگی کے اعتبار سے اس کا یہ مخفف کیا گیا ہے برکس، ان کے رہنماؤں کا اجلاس دہشت گردی کی مذمت اور پاکستان کے اندر موجود دہشت گرد گروپوں سمیت دنیا بھر میں تمام طرز کی دہشت گردی کی کاروائیوں کا کوئی جواز نہیں ہے، یہ ایک اعلامیہ ہے، اور اس کے خلاف وسیع تعاون پر اتفاق کیا گیا ہے۔ یہ اجلاس ایسے وقت میں ہوا ہے جب اس خطے کے اندر اگر ہم نظر دوڑائیں تو شمالی کوریا کا جوہری پروگرام، اس کے جوہری تجربات، وہ بھی ایک سخت کشیدگی کا سبب ہیں، اور امریکہ کی جانب سے پیانگ یانگ کو بہت سخت فوجی رد عمل کا اشارہ دیا جا رہا ہے۔ پروگرام کا ہمارا اگلا حصہ، اس میں ہم بات کریں گے اگین صدر ڈونلڈ ٹرمپ، ان کے بیانات کے بعد مختلف سطحوں سے پاکستان سے رد عمل آ رہا ہے، لیکن اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ باقاعدہ جو مندوبین ہیں، جو سفیر ہیں پاکستان کے اور سفارتی امور کے ماہرین ہیں، ان کا اجلاس ہوگا جس میں صورتحال پہ غور ہوگا۔ پروگرام کا تیسرا حصہ جس میں آج ہم زیادہ تفصیل سے بات کریں گے، وہ برما یا میانمار کی ریاست رکھائن، وہاں پہ جو صورتحال درپیش ہے جس کے سبب روہنگیا مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد نقل مکانی پہ مجبور ہو چکی ہے، وہ کیا عوامل ہیں، حکومت کیا سوچ رہی ہے، بین الاقوامی سطح پہ کس طرح کے دباؤ آ رہا ہے اور یہ دباؤ کتنا کارگر ہو سکتا ہے، ان ساری چیزوں پہ ہم بات کریں گے۔ اور آخری حصہ، اس میں گفتگو ہوگی سپورٹس کرکٹ، پاکستان کی ٹیم بہرحال انٹرنیشنل رینکنگ میں اپنی چھٹی پوزیشن برقرار رکھنے میں کامیاب ہوئی ہے، اور ظاہر ہے اگلے ورلڈ کپ تک اس کی جو پارٹیسپیشن ہے وہ تو براہ راست ہے، دیکھنا اب ساتھ ساتھ یہ ہے کہ یہ جو ورلڈ 11 کا ٹور ہے پاکستان کی کرکٹ ٹیم کی، وہاں پہ کیا تیاریاں ہیں۔ یہ ہمارے آج کے موضوعات ہیں، تو چلتے ہیں پروگرام کے پہلے حصے کی جانب۔ جیسے کہ ہم نے کہا کہ برکس یعنی برازیل، رشیا، انڈیا، چائنا اور ساؤتھ افریقہ، ان ملکوں کی قیادت جو ہے وہ چین میں جمع تھی اور وہاں پہ اہم ان کا یہ اجلاس تھا، اور اس اجلاس میں سب سے زیادہ فوکس جس بات پہ ہوا وہ دہشت گردی کے خلاف تھا، اور اس کے خلاف ہر سطح پہ تعاون میں آپس میں اتفاق کیا گیا ہے، اور یہ کہا گیا ہے کہ دہشت گردی کی کوئی بھی جو صورت ہے وہ قابل مذمت ہے، اور دہشت گرد گروپ دنیا میں کہیں بھی ہیں ان کے پاس کوئی جواز نہیں ہے اپنی کاروائیوں کا، اور ان کے خلاف مل کے ایکشن ہونا چاہیے۔ نام لے کے جن گروپوں کی مذمت کی گئی، اس میں بتایا گیا کہ اسلامک اسٹیٹ ہے، القاعدہ ہے، ان کے افیلیٹس ہیں، بشمول حقانی نیٹ ورک کے، طالبان کے، لشکر طیبہ، جیش محمد، تحریک طالبان پاکستان اور حزب التحریر، اس میں زیادہ تر گروپس ایسے ہیں جو پاکستان کے اندر مبینہ طور پہ اپنی کاروائیاں کرتے ہیں یا مبینہ طور پر اپنے ٹھکانے بنائے ہوئے ہیں۔ سو اب ایک واضح جو ہے وہ کنڈمنیشن وہاں سے بھی آ چکی ہے، اور یہ اجلاس ایسے وقت میں بہرحال ہوا ہے جب اسی خطے کے اندر نظر دوڑائیں تو شمالی کوریا کا جو جوہری پروگرام ہے وہ سخت تشویش کا باعث ہے پوری دنیا کے لیے، اور حالیہ اس کا نائٹروجن بم اور اس سے پہلے بیلسٹک میزائلس کا تجربہ وہ واشنگٹن اور دیگر اہم جو دارالحکومت دنیا کے وہاں پہ تشویش پیدا کیے ہوئے ہیں۔ انالیسز ہم لیں گے، ہمارے ساتھ ہیں جناب مشتاق احمد میر صاحب، پاکستان کے سابق سفیر، تجزیہ کار بین الاقوامی امور کے، اور پروفیسر عظمت رسول صاحب فلوریڈا اسٹیٹ یونیورسٹی سے وابستہ ہیں، ملکی اور بین الاقوامی امور پہ گہری نظر رکھتے ہیں۔ دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ اور خیر مقدم۔ مہر صاحب، برکس پہ پہلے ذرا بات کیجیے گا، اس کی کیا سگنیفیکینس اٹ سیلف ہوا کرتی ہے؟ ظاہر بڑے ملک ہیں، جی بتایا گیا ہے کہ مہر صاحب سے ہمارا رابطہ نہیں ہے، کامران بخاری صاحب کو زحمت دی ہے ہمارے پروڈیوسر نے، اور میری جو کمیونیکیشن تھی میں نے شاید لکھا تھا کہ ان سے بات کریں گے، لیکن بخاری صاحب بہت شکریہ آپ کا، آپ ہمیں بہت شارٹ نوٹس پہ آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا ہے۔ پروفیسر عظمت رسول صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ کامران صاحب، اگر آپ میری تمہید سن رہے تھے تو جو برکس کا اجلاس ہے اس میں دہشت گردی وہ ٹاپ آف ایجنڈا رہی ہے، اور پاکستان میں بہت سارے گروپس ہیں جن کا نام لے کے مذمت کی گئی ہے، اور ان کے خلاف کاروائی کے لیے بھی وسیع تر تعاون کے اوپر اتفاق ہوا ہے۔ کم و بیش یہی بات ظاہر ہے واشنگٹن سے بھی کی گئی تھی، اور اس کے اوپر تو رد عمل سخت ہے، لیکن اب برکس کا جو ریئیکشن ہے یہ اسلام آباد کو کیا کچھ سوچنے پہ مجبور کر سکتا ہے؟
دیکھیں، اسلام آباد کی جانب سے جو ہے وہ کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جائے تو دو چیزیں ہو رہی ہیں، ایک تو دباؤ بڑھ رہا ہے، حال ہی میں صدر ٹرمپ کی نئی اسٹریٹجی افغانستان سے کے حوالے سے وہ پاکستان کے لیے جو ہے وہ باعث دباؤ ہے اور باعث تشویش ہے، اب اوپر سے جو ہے برکس کی جانب سے بھی آ گیا ہے، تو اب اس میں اسلام آباد یہ کہہ سکتا ہے کہ دیکھیں جی برکس میں چونکہ انڈیا شامل ہے تو وہاں پر جو ہے اس کا اثر رسوخ ہے اور اس کے تعلقات روس کے ساتھ بھی ہیں، لیکن ہمارا ساتھی جو چین ہے وہ بھی اس بلاک کا جو ہے اہم حصہ ہے، और इस ये जो मौजूदा काम, तो दो चीजें हो सकती हैं। एक तो ये है कि मैं समझता हूँ दोनों ही होंगी, बैक वक्त एक तो तशवीश बढ़ेगी, लेकिन ये है कि एक तरह से चीन के जो इस इजलास के अंदर जो है ना शमूलियत जो है वो उसको जो है एक तरह से जो है एक पॉजिटिव लिया जाएगा कि देखें चीन जो है वो इस तरीके से हमें जो है बिल्कुल हमारे पर दबाव नहीं डालेगा या दबाव को डिफ्लेक्ट करने की कोशिश करेगा। तो ये मैं समझता हूँ एक गलत किस्म की जो है व्यू होगा अगर ऐसे होता है। पाकिस्तान को चाहिए कि उनके स्टेक होल्डर्स को चाहिए कि वो देखें कि भाई अब जो है वो हालात एक ऐसे नहज पे आ गए हैं कि पाकिस्तान के नैरेटिव को उस तरीके से पजीराई नहीं मिल रही जैसे पहले मिला करती थी। वो के पहले भी जो है मतलब दुश्वार था पाकिस्तान के लिए, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि पाकिस्तान के लिए अब दुश्वारियां बढ़ गई हैं।
भारत जो है ज़ाहिर है उनके यहाँ पे जो मंदूबीन थे, इंडियन ऑफिशियल्स जो यहाँ पे मौजूद थे, उन्होंने भी इसको बड़ा कहना चाहिए कि प्राउडली इसको शेयर किया है ऑनलाइन, इसका कंटेंट भी। सो इसको उसकी सिफारती कामयाबी के तौर पे देखा जाना चाहिए।
हाँ जी, उसकी सिफारती कामयाबी है और जाहिर है अपना रूस के उसको बहुत बड़ी जो है सपोर्ट है। ब्राज़ील का इतना बड़ा जो है किरदार नहीं है क्योंकि वो बहसियत एक रियासत के दहशत गर्दी से उस तरह दो चार नहीं है जिस तरह के रूस है और भारत है। और फिर ये कि बीच में सिर्फ चीन रह जाता है। तो जाहिर है ये नई दिल्ली की सफारती जो है ना कामयाबी है और ये कोई नई बात नहीं है। वाशिंगटन में भी जो है ना उसको कामयाबी है, मॉस्को में भी है और अब ब्रिक्स की सतह पर भी है। तो हमारा जो नैरेटिव है वो बहुत जिसे कहते हैं फरसूदा है, वो उसको अब बिलीव कोई नहीं करता। ठीक है, चीन के जो है मफादात है पाकिस्तान से मुंसलिक को लेकर, तो उस वजह से पाकिस्तान के साथ जो है वो उस तरीके से दबाव नहीं डालेगा, लेकिन ये कि फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए इस्लामाबाद को। ये पाकिस्तान के अंदर जो है सफारती सतह पर भी और अंदरूनी सतह पर भी एक पॉलिसी रीथिंक, पॉलिसी चेंज की जरूरत है। अब ये जो मौजूदा हालात है पाकिस्तान के अंदर और जो एक रिएक्शनरी किस्म का जो है वो माहौल बना हुआ है जहाँ पर सदर ट्रंप की स्पीच के खिलाफ बहुत ही गम गुस्से का इजहार किया जा रहा है, मैं समझता हूँ कि उसको लेकर इस वक्त जो है किसी किस्म का जो तब्दीली है उसकी उम्मीद रखना जो है वो मैं नहीं समझता कि मुझे तो मैं ऑप्टिमिस्टिक नहीं हूँ कि इसको लेके कोई तब्दीली आएगी।
इसका जो दूसरा एंगल है शुमाली कोरिया के रेफरेंस में भी मैं आपसे बात करना चाहूँगा, लेकिन पहले प्रोफेसर अजमत रसूल साहब उनसे ज़रा इसी ब्रिक्स और उसके इलामियों के ऊपर बात कर लेते हैं। दहशतगर्दी पाकिस्तान के अंदर काफ़ी ग्रुप्स हैं जिनका मैंने अपने इब्तदाई में नाम भी लिया है, एक बार फिर दोहरा देता हूँ। अलकायदा ज़ाहिर अपनी प्रेजेंस रखती है, इस्लामिक स्टेट के बारे में ये कहा जाता है कि उसके फुटप्रिंट्स हैं, और ख़ास तौर पर जो पाकिस्तान से ओरिजिनेटेड ग्रुप्स हैं लश्कर तैयबा, जैश मोहम्मद, तहरीक तालिबान और हिजब तहरीर, इनका नाम लेके कहा गया हरकानी नेटवर्क का भी कोई जवाज़ नहीं है और इनके खिलाफ कार्रवाइयाँ होनी चाहिए और वसी तावन मौजूद होना चाहिए। प्रोफेसर साहब, ब्रिक्स का इजलास पाकिस्तान के लिए क्या खास तौर पर इसके अंदर मैसेज आ रहा है?
जी असद, बहुत शुक्रिया। देखिए ब्रिक्स जो है वो एक ऐसा बैन अवी फोरम है जिसको नजरअंदाज करना आजकल दुनिया के अंदर बड़ा मुश्किल है। इस वक्त जो दुनिया की मौजूदा जो मीशत है उसके अंदर ब्रिक्स का हिस्सा 23% तक है। तो इसलिए मेरे ख्याल में ब्रिक्स का ये जो कंसर्न है दहशतगर्दी के हवाले से ये बड़ा वैलिड है, क्योंकि दहशतगर्दी से सबसे ज्यादा किसी भी मुल्क की इकोनॉमी, उसकी मीशत, सरमायाकारी, नौकरी के मौके, ये सारी चीजें मुतासर होती हैं। तो ब्रिक्स के ममालिक जो है उनका ये कंसर्न बिल्कुल बजा है। और जहां तक पाकिस्तान,
मैं माफी चाहता हूँ कदाकलामी, कंसर्न ये पहले भी था लेकिन मैं जो उसका बैकग्राउंड देख रहा हूँ उसमें बताया ये जा रहा है कि ऑलरेडी ये कोशिशें होती थी कि इलामिया के अंदर इन ग्रुपों का नाम लिया जाए, लेकिन चीन जो है वो रिजिस्ट करता था और कभी ये नाम शामिल नहीं हो पाया, लेकिन इस बार ये शामिल कर दिया गया है।
जी बिल्कुल बिल्कुल, और मेरे ख्याल में ये एक बड़ी वेलकम मूव है, बिकॉज ये है कि देखिए दहशतगर्दी से सबसे ज्यादा नुकसान पाकिस्तान ने उठाया है, और अगर ऐसे ये ग्रुप्स जो पाकिस्तान के अंदर से ओरिजिनेट हुए, पाकिस्तान के अंदर काम करते रहे, तो इन्हीं ग्रुप्स ने पाकिस्तान को भी लहूलुहान किया पाकिस्तान की तरक्की के रास्ते में। पाकिस्तान ने जितना मुआशी नुकसान इन ग्रुप्स के हाथ उठाया है या इनकी वजह से उठाया है वो बहुत ही पाकिस्तान जैसी इकोनॉमी के लिए नाकाबिले बर्दाश्त है। मैं समझता हूँ कि ये जो एक पॉलिसी इन ग्रुप्स को रखने की जिसके अंदर पाकिस्तान अकेला इन्वॉल्व नहीं था, बल्कि ये वो रूस के खिलाफ वो जहाद की एक वो जो एक मकरूह शक्ल थी और उसके बाद یعنی یہ ہے کہ وہ جس طرح کے حالات عالمی سطح پہ ہوئے کہ کسی عالمی طاقت نے اس میں انٹرسٹ نہیں لیا کہ افغانستان کے معاملات کو بہتر کیا جائے, اور پاکستان کے اندر بھی یہ انڈیا کے خلاف ایک پروکسی وار کے لیے ان گروپس کو استعمال کرنے کا رجحان بڑھا, تو میرے خیال میں اب وہ پالیسی نہیں چل سکتی. دنیا کا کنسرن ہے, دنیا کے اندر جس طرح کے واقعات ہوئے ہیں ان واقعات کے نتیجے کے طور پہ یہ بڑا مشکل ہے کہ یہ گروپس دنیا کے کسی بھی حصے میں اب رہ سکیں یا پنپ سکیں. اور اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اگر پاکستان کے اوپر برکس کا کچھ تھوڑا سا پریشر آتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کے لیے بہتر ہے. اور پاکستان کا دوست جیسا آپ نے فرمایا اور ہمارے دوست بخاری صاحب بھی فرما رہے تھے کہ یہ ہے کہ انہوں نے چائنا نے بھی اپنا کنسرن دیا ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں پاکستان کسی حد تک آن بورڈ بھی ہو سکتا ہے میرے خیال میں, کہ مطلب پاکستان کی حکومت جو ہے وہ خود اب اپنا ایک ذرا تھوڑا سا یہ ایک اور اس طرح کا کچھ نیریٹو حکومتی پاکستان کے حکومتی حلقوں کی طرف سے آیا بھی ہے کہ ہم جو ہے ہم اب کسی گروپ کا کوئی لحاظ نہیں کریں گے اور ہر گروپ کے خلاف جو ہے وہ ہم کر رہے ہیں
کاروائی. ظاہر پاکستان کا یہ اصولی پرنسپل جو اس کا موقف ہے وہ یہی ہے جو بار بار وہ انٹرنیشنل فورمز پہ دیتا بھی ہے کہ کوئی امتیاز نہیں ہے, سب کے خلاف برابر کاروائی ہوگی. مشتاق احمد میر صاحب سابق سفیر انٹرنیشنل افیئرس کے ایکسپرٹ ہیں, ان کے ساتھ بھی ہمارا رابطہ ہو گیا ہے. میر صاحب, اس سے پہلے کہ ہم ذرا نارتھ کوریا پہ بات کریں, بریکس اس کے اوپر گفتگو ہو رہی ہے, اس ایلیمنٹ کے اوپر باقاعدہ اعلامیہ آیا ہے, دہشت گردی کے اوپر فوکس ہے, تمام گروپوں کے خلاف کاروائی کا ارادہ ہے بشمول کئی گروپوں کے جو پاکستان کے اندر موجود ہیں, اور تعاون بڑھانے پہ غور کیا گیا ہے. بھارت اس پہ خوش ہے, اس کے نمائندے جس طرح سے اس کو ٹویٹ کر رہے ہیں اور کہا جا رہا ہے کہ اس کی ایک سکسیس ہے, کامیابی ہے. جی میر صاحب, آپ کو میری آواز پہنچ رہی ہے؟ جی لائن غربن ان کی, دوبارہ ہم ان سے رابطہ کرتے ہیں, کوئی ٹیکنیکل ایشو ہے کہ وہی دوبارہ ریپیٹ ہو رہی ہے. بخاری صاحب, اب ذرا آئیے گا اس کے اوپر, شمالی کوریا کے ایشو کے اوپر, کتنا تھریٹننگ ہو گیا ہے اس ریجن کے لیے, کافی تشویش ہے, نہ صرف یہ کہ ممالک بلکہ ایکسپرٹس ہر اطراف سے جو بات ہو رہی ہے, معاملہ بہت, وہ کہتے ہیں کہ کہنا چاہیے کہ بہت بوائلنگ پوائنٹ کے اوپر پہنچ چکا ہے, بہت زیادہ خطرات ہیں اس ریجن کے لیے. ساؤتھ کوریا بھی جوابی طور پہ اپنی فوجی مشقیں شروع کر چکا ہے, امریکہ ڈائریکٹ وارن کر رہا ہے کہ ملٹری ایکشن یا ملٹری ریسپانس ہو سکتا ہے پیونگ یانگ کے لیے. سو پیونگ یانگ اس سارے بین الاقوامی دباؤ کو کیوں خاطر میں نہیں لا رہا؟
دیکھیں اسد, ایک تو یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ وہ جو ٹینشن ہیں وہ بڑھ گئی ہیں, اور جو رسک ہے جنگ کی وہ بھی بڑھ گئی ہے. لیکن یاد رہے کہ کل جو ڈیفنس سیکرٹری جنرل جیمز میٹس نے جو پریسر دیا تھا وائٹ ہاؤس میں, اس میں انہوں نے کہا تھا کہ اگر ہم پر جو ہے حملہ کیا گیا یا ہمارے یعنی ہمیں تھریٹن کیا گیا یا ہمارے حلیفوں کو تھریٹن کیا گیا, تو پھر ہم بہت سخت جوابی کاروائی کریں
گے.
میرا ریڈ اس کا یہ ہے کہ لگتا کچھ ایسے ہے, اب بات پوری طریقے سے تو خیر نہیں پتا کیونکہ ابھی پس پردہ بہت ساری گفتگو ہو رہی ہے, کیا حتمی طور پہ شکل آتی ہے پالیسی کی ٹرمپ انتظامیہ کی جانب سے یہ کہنا قبل از وقت ہے, لیکن کچھ ایسے معلوم ہو رہا ہے کہ جیسے یہ کہا گیا ہے کہ بھائی آپ نے ہتھیار تو بنا لیے لیکن یہ ہے کہ اب آپ جو ہے ذرا لائن پہ آ جائیں, اگر جو ہے آپ اگر اس کو استعمال کرنے کی آپ نے سوچی ہے تو پھر آپ کے لیے تباہی اور بربادی کے علاوہ کچھ نہیں ہے. تو میں سمجھتا ہوں
کوئی ایران کے طرز کی کوئی ڈیل آفر کی جا سکتی ہے شمالی کوریا کو؟
ایران کے طرح کی ڈیل آفر ہونا ذرا مشکل ہے کیونکہ ایران جو ہے بہت دور تھا اپنا نیوکلیئر روبیکون کو کراس کرنے میں, وہ اس کا جو پروگرام تھا وہ بہت ہی جو ہے وہ ایک ابتدائی مرحلوں میں تھا, تو اس کو ایک صحیح وقت کے اوپر جو ہے نا وہ ڈیل بنا لی گئی. شمالی کوریا کے پاس تو آلریڈی نیوکلیئر ہتھیار ہیں, اب کیا وہ ڈلیوری میکانزم ان کے پاس ہے یا نہیں ہے یہ کہنا کچھ بہت مشکل ہے کیونکہ ان کے پاس مسل ٹیکنالوجی تو ہے, لیکن مسل ٹیکنالوجی کو نیوکلیئر ویپنز ٹیکنالوجی کے ساتھ انہوں نے کیا اس کا جو ہے وہ الحاق کیا ہے یہ کہنا بہت مشکل ہے. لیکن اب یہ ہے کہ ایک طرف دو چوائسز ہیں امریکہ کے پاس, ایک تو یہ ہے کہ امریکہ جو ہے وہ فوجی کارروائی کر کے تو اس کا رول بیک کرے جو ہے ملٹیریلی اس پروگرام کو, اس کے بہت سارے رسکس ہیں خطرات ہیں. دوسری جانب یہ ہے کہ کسی طریقے سے ڈپلومیسی اختیار کی جائے. اب ڈپلومیسی میں آپ کے سوال کا جواب دوں گا کہ دیکھیں نارتھ کوریا کو پتا ہے کہ امریکہ جو ہے وہ ملٹری آپشن کو ایکسرسائز نہیں کرنا چاہتا, خاص طور پہ چونکہ جو جنوبی کوریا ہے وہ اس کے حق میں نہیں ہے, اور جنوبی کوریا کو شامل کیے بغیر امریکہ اکیلے سے کارروائی نہیں کر سکتا. تو اس وجہ سے وہ اس جو ہے معاملے کو بہت ہی پش کر رہے ہیں کہ بالآخر دنیا سے وہ باور کرا لیں کہ دیکھیں ہم ایک نیوکلیئر طاقت ہیں, ہمیں تسلیم کیا جائے, ہماری ریجیم کو تسلیم کیا جائے, ہاں پھر بات ہو سکتی ہے.
صحیح. سو پھر ایکسٹریم بالکل یس اور نو والی. سو اگر یہی کنڈیشنز ہیں اور اس کے اوپر وہ پوری کہنا چاہیے کہ ریجیڈیٹی کے ساتھ کھڑے رہتے ہیں, سو کیا دنیا قبول کر سکتی ہے یا سوچ سکتی ہے؟
دیکھیں پھر چوائس کیا رہ جاتی ہے نا کہ دنیا کیا جنگ چاہتی ہے. دنیا کے اندر عدم استحکام کی کمی نہیں ہے, بڑھ رہی ہے. پہلے سے بہت سارے خطے ہیں کہ جہاں پر عدم استحکام بڑھ رہا ہے, تو نہ چین چاہتا ہے نہ روس چاہتا ہے کہ کوئی جنگ ہو. شمالی جنوبی کوریا بھی نہیں چاہتا, جاپان کو بھی جو ہے وہ کلیئر نہیں ہے کہ اس کی پوزیشن کیا ہے, لیکن میں نہیں سمجھتا کہ جاپانیز بھی چاہیں گے کہ کسی قسم کی کوئی جنگ ہو, کیونکہ ان کا نقصان ہوگا. تو اب اس اگر یہ صورتحال ہے تو پھر اس کے بعد جو ہے رہ کیا جاتے ہیں, ڈپلومیسی کا راستہ ہے. اس ڈپلومیسی کے راستے میں کسی طریقے سے جو ہے نارتھ کوریا تو کم از کم یہ چاہتا ہے کہ جو بھی بات چیت ہو اس کے نتیجے میں اس ریجیم کو, موجودہ ریجیم کو تسلیم کیا جائے اور اس کے ہتھیاروں کو اور اس کو ایک علاقائی قوت کے طور پہ استعمال کیا جائے. آیا ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا یہ ابھی دیکھنا باقی ہے.
بہت شکریہ کامران بخاری صاحب, آپ نے ہمیں جوائن کیا. مشتاق احمد میر صاحب سے ہمارا رابطہ ہو گیا ہے. سامعین آپ یہ پروگرام وائس آف امریکہ واشنگٹن سے براہ راست سن رہے ہیں, اور آپ کو بتاتے چلیں کہ فیس بک کے اوپر اس کی براہ راست تصویری جھلکیوں کے ساتھ بھی آپ اس پروگرام کو دیکھ اور سن سکتے ہیں. پتہ ہے www.facebook.com/voaurdu. اس کے اوپر تصویری جھلکیوں کے ساتھ یہ پروگرام آپ سن رہی ہیں, اور کافی ہمارے احباب, ہمارے ویور, ہمارے جو لسنرز ہیں وہ وہاں پہ موجود بھی ہیں اور اپنے خیالات کا اظہار بھی کر رہے ہیں. پردیپ آنند ہیں, زبیر رحمان ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ پردیپ آنند کا ایک اور کمنٹ ہے, سیف علی خان ہیں, کافی احباب ہیں جو وہاں پہ اس وقت موجود ہیں. مشتاق احمد بیر صاحب, دو ایشوز پہ ہم بات, سیگمنٹ ایک ہے لیکن ظاہر ریلیونٹ ہے اسی ریجن سے چونکہ ڈیولپمنٹ ہوئی تھی. ایک برکس کا اجلاس دہشت گردی کے خلاف ظاہر اس کی مذمت ہے, اور پاکستان میں کئی گروپوں کا نام لے کے جو کہ پہلے اس کا بیک گراؤنڈ آپ کو معلوم ہے کہ بھارت کی کوشش ہوتی تھی کہ اس کو اعلامیہ میں شامل کیا جائے لیکن چین مزاحمت کرتا تھا, لیکن اب ان گروپوں کا نام لے کے مذمت کی گئی ہے. اس کے اندر حقانی نیٹ ورک ہے, لشکر طیبہ ہے, طالبان تحریک ہے, حزب التحریر ہے, اور اس طرح جیش محمد ہے, جیش طیبہ ہیں, اس طرح کے گروپوں کو کنڈیم کیا گیا ہے. کیا کہنا چاہیے کہ سوچنے والی بات ہے پاکستان کے لیے اس برکس کے اجلاس کے بعد؟ اچھے ایسے ممالک ہیں جن کے پاکستان کے ساتھ سوائے کر کے بھارت کے سو قریبی تعلقات بھی ہیں, اور پاکستان بہت سارے ڈپلومیٹک پراسپیکٹس دیکھتا ہے ان کے ساتھ بشمول.
جی مشکل یہ ہے کہ پاکستان کی جو ڈپلومیٹک ایفرٹس ہیں وہ کوئی زیادہ کامیاب نہیں رہی, اور پچھلے چار پانچ چھ سالوں میں کوئی اٹیمپٹ نہیں کی گئی کہ پاکستان کی جو پازیٹیو پروجیکشن ہے اسے پروموٹ کیا جائے, اور پاکستان کی حکومت نے ایک بنا
جی جی میر صاحب ہمارے ساتھ ہیں, آپ جی لگتا ہے کہ ان کی لائن جو ہے وہ ڈراپ ہوگی, اگر آپ ان کے لینڈ لائن پہ کوشش کریں گے تو ہم ان کے ساتھ بات کر پائیں گے اور ان کا نقطہ نظر بھی معلوم کریں گے. پروفیسر عظمت رسول صاحب, جیسے ہم کامران بخاری صاحب سے کہہ رہے تھے کہ الٹیمیٹلی جو کہنا چاہیے ڈپلومیٹک پریشرز ہیں وہ کام نہیں آ رہے, جو تھریٹس ہیں یا انتباہ کیا جانا ہے شمالی کوریا کو وہ بھی زیادہ افیکٹو ثابت نہیں ہو پا رہا ہے, کیا کرنا چاہیے انٹرنیشنل کمیونٹی کو اس ریجن کے اندر؟ ظاہر نیوکلیئر کہنا چاہیے کہ نیوکلیائی خدشات یا خطرات جو ہیں وہ ثابت ظاہر کیے جا رہے ہیں. امریکہ براہ راست اپنے آپ کو غیر محفوظ سمجھتا ہے اس پروگرام سے.
جی اسد, دیکھیے جیسا آپ نے پہلے کامران صاحب سے بات کرے تھے اور آپ کا سوال تھا, تو دیکھیے نارتھ کوریا تو ہیز نتھنگ ٹو لوز, ان کے پاس تو مطلب روگ اسٹیٹس کا, اگر آپ ہم ہسٹری میں جا کے دیکھیں, آپ عراق کی مثال لے لیجیے, پہلی جو خلیجی جنگ تھی اس کے دوران میں کویت کے اوپر انہوں نے حملہ کیا, ساری بین الاقوامی جو کمیونٹی تھی اس کی مخالفت میں. راک اسٹیٹس اسی طرح سے بہیو کرتی ہیں, انہیں توجہ کی ضرورت ہوتی ہے, انہیں اپنے سے اوپر پریشر ہٹانے کی ضرورت ہوتی ہے, اور وہ جو ہے وہ لیوریج چاہتے ہوتے ہیں جس کی ہم بات کر رہے ہیں. میرے خیال میں یہ ہے کہ الٹیمیٹلی اس کو ڈپلومیٹک جو کوششیں ہیں وہی رنگ لائیں گی, کیونکہ یہ ہے کہ کسی قسم کی نہ تو عالمی जो एक आप कह लें कम्युनिटी है वो चाहेगी किसी किस्म की जंग हो, क्योंकि जंग की शक्ल में हार्डली कोई 30-35 किलोमीटर दूर है सियोल नॉर्थ कोरिया से, तो जो तबाही वहां पे आएगी वो साउथ कोरिया को अफेक्ट करेगी, वो जापान को अफेक्ट करेगी, वो चाइना को अफेक्ट करेगी, तो पूरे के पूरे जो खित्ते के ममालिक हैं वो इससे अफेक्ट होंगे। और दूसरी तरफ ये है कि नॉर्थ कोरिया जो है उसको एक आप कह लें कि गैर मामूली तौर पर वो जो अहमियत जो वो लेना चाह रहे हैं, और शायद ये है कि ये जो इस तरह की वो मतलब कार्रवाइयां कर रहे हैं उसके नतीजे में वो यही चीज जो है वो चाह रहे हैं जो उनको मिल रही है। तो जो प्रेसिडेंट ट्रंप की इंतजामिया का हॉकश एटीट्यूड है इसमें, मेरे ख्याल में वो काम नहीं आएगा, बल्कि चाइना को इस्तेमाल करते हुए और दीगर ऐसी ताकतें जिनका थोड़ा बहुत असर रसूख, जैसे चाइना का बड़ी हद तक जो इकोनॉमी है नॉर्थ कोरिया की वो चाइना के ऊपर डिपेंडेंट है, तो इन ताकतों को इस्तेमाल करते हुए नॉर्थ कोरिया को प्रेशराइज करना चाहिए और निगोशिएट करना चाहिए। डिप्लोमेसी का रास्ता जंग के नतीजे में, किसी भी तबाही के नतीजे में, कैटास्ट्रोफी के नतीजे में आखिरकार डिप्लोमेसी काम आती है। तो मेरे ख्याल में इस वक्त में और दुनिया के अंदर यकीनी तौर पर इस तरह की कोशिशें हो रही होंगी कि किस तरह डिप्लोमेटिकली नॉर्थ कोरिया को इंगेज किया जाए, और इंगेज करने के बाद उसके बाद फिर मामला तो
हमारा जो अगला वायरल सेगमेंट है उसमें भी हमने सिफारतकारी खासतौर पर उस पर बात हो रही है, लेकिन सिफारतकारी के जाविये और हैं। मेहर साहब आपसे दोबारा रब्ता बहाल हुआ है, आप जैसे कह रहे थे कि पाकिस्तान की जो सिफारतकारी है वो ज़्यादा कामयाबी है वहाँ पर उसको कामयाबियाँ नहीं मिली हैं, ये भी उसका एक इजहार है ये ब्रिक्स इजलास और उसका एलामिया जो है, क्या करे पाकिस्तान, अपना मौकफ कैसे बावर कराए?
पाकिस्तान को एक तो अपना हाउस इन ऑर्डर करना चाहिए, और खासतौर पे ये जो जिहादी ऑर्गेनाइजेशन हैं इसको कम्प्लीटली क्लैंप डाउन करना चाहिए, और दूसरा पाकिस्तान की जो एक रिवियनिस्ट पॉलिसी आई है जो नवाज शरीफ साहब ने कोशिश की थी कि वो जिहादी एलिमेंट्स को सपोर्ट नहीं करेंगे बल्कि उन्हें ख़त्म करने की कोशिश करेंगे और प्रॉक्सी वार का हिस्सा नहीं बनेंगे, जैसा कि उन्होंने यमन में किया, जैसा कि उन्होंने में कोशिश की है कि पाकिस्तान के वॉलंटियर्स ना हों, जैसे कि उन्होंने शिया सुनी फसादात को कम करने की कोशिश की है, उसको प्रोजेक्ट करने की ज़रूरत है। और जहां तक कश्मीर का ताल्लुक है उसमें जो एक कोर पॉलिसी है कि पॉलिटिकल सपोर्ट हम देंगे, मॉरल सपोर्ट हम देंगे, उसको प्रोजेक्ट करें और उसको इम्प्लीमेंट करें और मुल्क के अंदर उसको फॉलो करने की कोशिश करें, मुल्क से बाहर ये ब्रसल्स में और लंदन में और न्यूयॉर्क में जो उन्होंने ग्रुप्स बनाए हुए हैं जो वो शोर शराबा मचा रहे हैं उससे ज्यादा इफेक्टिवनेस नहीं होगा। ये एक्शन एट होम की बहुत बड़ी जरूरत है, और ये जो पॉलिसी है उसको पार्लियामेंट, सेनेट और पॉपुलर सपोर्ट की जरूरत है, वो अटेम्प्ट नहीं की गई, और मुल्क के अंदर जो कॉन्फ्लिक्ट है सिविल और मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट का उसको मिनिमाइज नहीं किया गया, और जो एक नेशनल बयानिया जिसे कहते हैं एक नेशनल पॉलिसी है उसे इम्प्लीमेंट करने की कोशिश नहीं की गई। मैं समझता हूँ कि ये जो चेंज आई है टॉप पे इसको इस्तेमाल करना चाहिए और हमें इंटरनेशनल लेवल पे एक महज़ब कौम की तरह, एक रिस्पांसिबल कौम की तरह बिहेव करना चाहिए, और ये मसाइल जो हैं दूसरे मुल्कों
जी लगता है कि एक बार फिर हमारी लाइन मेहर साहब के साथ ड्रॉप हो गई है, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। सो जिस रिस्पांसिबिलिटी की वो बात कर रहे हैं मुख्तलिफ इश्यूज़ के ऊपर, किस तरह की जिम्मेदारी पाकिस्तान से आ रही है, और ख़ासतौर पर सदर डोनाल्ड ट्रंप की जो नई अफगान पॉलिसी थी जिसमें पाकिस्तान से मुतालिक बहुत सारे पाकिस्तानी जो ये समझते हैं कि बहुत सख्त ज़ुबान का इस्तेमाल किया गया है और उसके लिए बहुत सारे लोग समझते हैं कि उसके अंदर ख़तरात मौजूद हैं, उस पर क्या कंसेंसस डिवेलप करने की कोशिश हो रही है, एक ब्रेक के बाद।
जब रेडियो हो दूर और खबरें हों अहम, तो आइए हमारी वेबसाइट urduvoa.com पर। जब टीवी सामने ना हो और आपको जानना हो तो और कहीं ना जाइए, urduvoa.com पर आइए। दिन भर की अहम शह सुर्खियाँ, ताज़ा तरीन खबरें सब मिलते हैं urduvoa.com पर। अमेरिका और जनूबी एशिया में फैली रेडियो और टीवी के तजुर्बा कार सहाफियों की टीम आपको 24 घंटे बाखबर रखती है। इस पते को याद रखिए, www.urduvoa.com।
वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से प्रोग्राम जहारंग में आपका खैर मकदम, ये मीडियम वेव्स 972 किलोहर्ट्ज़ पे बराह रास्त आप सुन रही हैं, और उसके साथ साथ हमारे फेसबुक पेज के ऊपर भी इस प्रोग्राम को तस्वीरी झलकियों के साथ आप बराह रास्त देख सकते हैं, और उसका एड्रेस है www.facebook.com/voaurdu। VOA اردو. یہ اس کے اوپر اگر آپ جائیں گے تو آپ اس پروگرام کو فیس بک کے اوپر براہ راست سن بھی سکتے ہیں. تصویری جھلکیاں بھی ہمارے جو متعلقہ موضوعات ہیں اس سے متعلق آپ اس دیکھ سکتے ہیں وہاں پہ. اور پروگرام کے اس حصے میں ہم بات کریں گے کہ خاص طور پہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ امریکہ کے صدر, ان کی جانب سے جو نئی پالیسی ہے اس کے بعد پاکستان کے اندر سے رد عمل کا سلسلہ آ رہا ہے. بہت سارے لوگوں کے نزدیک پاکستان نے پہلی دفعہ بہت ایک کرافٹڈ رسپانس دیا ہے اور بڑی سوچ سمجھ کے اور سول ملٹری لیڈرشپ کی باہمی مشاورت کے بعد پاکستان کا رد عمل سامنے آیا ہے, لیکن یہ مشاورت کا سلسلہ جاری ہے. اب بھی جو ایک پالیسی پاکستان کے وزیر خارجہ کے طرف سے بتائے گی مختلف ٹیلی ویژن چینلز پہ بات کرتے ہوئے, یہاں تک کہ پارلیمنٹ کے اندر بھی, کہ پاکستان کے مختلف جو سفیر ہیں مختلف ممالک کے اندر وہ پاکستان کا مقدمہ پیش کریں اور بتائیں کہ پاکستان نے کتنی قربانیاں دی ہیں, پاکستان کو معاشی طور پہ کتنا نقصان ہوا ہے, جانی طور پہ کتنا نقصان ہوا ہے. اب جو پاکستان کے سفیر ہیں جو مختلف ممالک کے اندر تعینات ہیں ان کا اجلاس طلب کیا گیا ہے, اجلاس بلایا گیا ہے. یہ کانفرنس ہوگی اور وہ کل سے منگل سے 5 ستمبر سے شروع ہو رہی ہے اسلام آباد کے اندر, اور اس میں خارجہ پالیسی بشمول امریکہ کی جانب سے جنوبی ایشیا کے بارے میں جو نئی پالیسی ہے اس جیسے امور زیر بحث آئیں گے. وزارت خارجہ نے بتایا یہ کہ اس کانفرنس میں ملک کی خارجہ پالیسی کے اہم معاملات کا جائزہ لیا جائے گا. اس 3 روزہ کانفرنس میں منتخب ممالک کے سفیروں کو مدعو کیا گیا ہے جن میں امریکہ میں تعینات پاکستان کے سفیر اعزاز احمد چودھری بھی شامل ہیں. 7 ستمبر کو اس کانفرنس کے اختتامی اجلاس سے وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی وہ خطاب کریں گے متوقع طور پہ. انالیسز ہم لیں گے پروفیسر عظمت رسول صاحب فلوریڈا اسٹیٹ یونیورسٹی سے ہمارے ساتھ ہیں, مشتاق احمد میر صاحب سابق سفیر اور وہ ہمارے ساتھ ہوں گے. بار بار آج ان کے ساتھ ہمارا رابطہ منقطع ہو رہا ہے. عاصم اللہ بخش صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے, کالمسٹ ہیں, تجزیہ کار ہیں, سوشل سائنٹسٹ ہیں اور روزنامہ 92 کے لیے آج کل لکھتے ہیں. تمام مہمانوں کا بہت شکریہ اور خیر مقدم. عظمت رسول صاحب, جیسے ہم بات کر رہے تھے پچھلے پروگرام میں بھی اور مہر صاحب بھی یہ کہہ رہے تھے کہ بہت کیلکولیٹڈ اور بہت ذمہ دارانہ رد عمل دینے کی ضرورت ہے, تو یہ کیسی اپروچ ہے کہ پروفیشنل ڈپلومیٹس ان سے کہا گیا ہے کہ وہ مل بیٹھیں اور سوچیں مختلف ایشوز کے اوپر, فارن پالیسی کے تمام چیلنجز کے اوپر؟ بلکہ میر صاحب سے ہمارا رابطہ ہوا ہے چونکہ ان کی لائن بار بار ڈراپ ہو رہی, تو پہلے ان کی رائے لیتے ہیں. میر صاحب, میں نے ایک تفصیل اور ابتدائیہ دیا ہے جس میں پاکستان کے جو مختلف سفیر ہیں مختلف ملکوں میں ان کو بلایا گیا ہے, 5 ستمبر سے ان کا 3 روزہ اجلاس شروع ہو رہا ہے. صدر ٹرمپ کے بیان پہ رد عمل سمیت پاکستان کی خارجہ پالیسی اور اس کے جو مفادات ہیں اس پہ وہ غور کریں گے. دنیا بھر میں جو صورتحال ہے پاکستان کو درپیش ہے, تو بڑی کتنی یہ ٹائملی ہے اگر ہم ابھی پچھلے برکس کے اجلاس کی بات کریں, صدر ٹرمپ کے خطاب کی بات کریں, تو کیا اور پھر کیا ایکسپیکٹ کریں ہم ان پروفیشنل ڈپلومیٹ سے کہ کس طرح کی سجیشنز کے ساتھ وہ آ سکتے ہیں سامنے؟
جی, یہ بہت امپورٹنٹ میٹنگ ہے, اس لیے کہ یہاں پہ جو بیسیکلی چینج آف گورنمنٹ ہوئی ہے اور پہلی دفعہ ایک فل ٹائم فارم منسٹر کو اپوائنٹ کیا گیا ہے. تو یہ جو امبیسڈر آئیں گے تو بنیادی طور پہ وہ اپنے اپنے جن ملکوں پہ کام کرتے ہیں ان کا ریسپیکٹیو ویو پوائنٹ دیں گے, اور خاص طور پہ وہ بتائیں گے کہ ٹرمپ صاحب کی پالیسی کیا ہے اور ٹرمپ صاحب کیا چاہتے ہیں, اور یہ انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہوگی فارن آفس کے اندر. اس کے بعد جو ہیڈ کوارٹر پہ لوگ ہیں, خاص طور پہ نئی فارن سیکرٹری آئی ہیں, نئے فارن منسٹر آئے ہیں, تو پولیٹیکل لیڈرشپ اپنا ویو پوائنٹ دے گی. تو یہ ڈسکشن میں این ممکن ہے کہ کوئی
جی, لگتا ہے کہ ایک بار پھر ہمارا رابطہ جو ہے وہ منقطع ہو گیا میر صاحب سے. آج ٹیلی فون لائن میں ان کی خاص طور پہ کوئی مسئلہ ہے. عاصم اللہ بخش صاحب, آپ ہمارے ساتھ ہیں؟ جی عاصم صاحب, آپ مجھے سن سکتے ہیں؟ جی, لگتا ہے کہ عاصم الگ سکتا ابھی میری آواز نہیں پہنچ پا رہی ہے. سو آج ہم زیادہ ریلائے پھر پروفیسر عظمت رسول صاحب آپ کے اوپر کر رہے ہیں. سو آپ بتائیے گا کتنی اچھی کہنا چاہیے یہ پاکستان کی جانب سے یہ پیش رفت ہے, آخر وہ اپنے امبیسڈرز کو انگیج کر رہے ہیں اور پھر وہاں سے جو اپروچ آئے گی اس کو ساتھ لے کے آگے جا سکتے ہیں. جی
جیسا میئر صاحب کہہ رہے تھے کہ ہماری فورن پالیسی ریئیکٹو کیوں ہے, ہم پروایکٹیو کیوں نہیں ہو سکتے؟ سارے پاکستان کی حکومت, پوری دنیا کی حکومت جانتی تھی, حکومتیں جانتی تھیں کہ امریکہ کے اندر چینج آف گارڈ ہوئی ہے, نئے پریزیڈنٹ آئے ہیں. یہی اجلاس جو اب بلایا جا رہا ہے یہ 8 سے 3-4 مہینے پہلے, 6 مہینے پہلے کیوں نہیں ہو سکتا تھا؟ اور اس وقت آپ یہ ہے کہ یہ چیز سوچتے, یہ سارے پروفیشنل حضرات جو ہیں یہ مل کے بیٹھتے, یہ سوچتے, یہ حکومت کو ایک پالیسی کا بریف دیتے کہ کس طرح سے اپنے کیس کو پریزنٹ کیا جائے. اور میئر صاحب پروجیکشن کی بات بالکل ٹھیک کر رہے تھے. تو یہ جو ڈپلومیٹک لیتھارجی جس کو میں کہتا ہوں پاکستان کی پارٹ پہ ہے, اس نے پاکستان کو بڑا شدید نقصان پہنچایا ہے. اور میرا نہیں خیال کہ اس موجودہ کانفرنس کے نتیجے میں جو سفارشات آئیں یا مطلب دوسرا سارا اس کے بعد کیا کریں گے, یہ جو اب تک نہیں کر پائے آئندہ کیا کریں گے. میں بڑا مایوس ہوں اور بڑا ڈس اپوائنٹڈ ہوں. میرا نہیں خیال کہ اس کے نتیجے میں کوئی ایسی کوئی بہتر صورتحال جو ہے وہ فارن پالیسی فرنٹ پہ پاکستان کی. جب تک پاکستان ایک پرو ایکٹیو فارن پالیسی کو چوز نہیں کرتا اور اس ریئیکشنری ایٹیچیوڈ سے باہر نہیں آتا, پاکستان کے سفارتی مسائل اس خطے میں اور عالمی سطح پہ جو ہے وہ دور نہیں ہو سکتے.
آصف اللہ بھائی صاحب, آپ کی رائے, آپ امید ہے کہ جب ہم اس کا ابتدائیہ دے رہے تھے آپ ہمارے ساتھ تھے لیکن رابطہ منقطع ہو گیا. اب یہ جو پروفیشنل ڈپلومیٹس کو بلایا گیا ہے اور ان کی رائے لی گئی ہے, یہ کتنا بہتر اقدام ہے آپ کے خیال میں؟ اور آپ کیا توقع رکھتے ہیں کہ کہنا چاہیے کہ جو کیریئر ڈپلومیٹس ہیں وہ کیا تجاویز دے سکتے ہیں پاکستان کو؟ کیونکہ زیادہ تر ایک تنقید بھی ہے یا حقائق بھی ہیں زمینی, کہا یہ جاتا ہے کہ خارجہ پالیسی تو خاص طور پہ پاکستان کی جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے وہ اس کے ہاتھ میں ہے, پولیٹیشنز کو بھی اس بات سے کہنا چاہیے کہ مسائل رہی ہیں. سو اب ملٹری اسٹیبلشمنٹ کتنی اوپن ہے کہ وہ سیزنل پروفیشنل ڈپلومیٹس جو ہیں, کیریئر ڈپلومیٹس, ان کی ان پٹ کو وہ انٹرٹین کریں گے؟
دیکھیے, پاکستان کی جو فارن پالیسی ایگزیکیوشن کے لحاظ سے ہے نا جی, وہ ہمیشہ جو فارن آفس ہے وہی ایگزیکیوٹ کرتا ہے. اس کے جو امبیسڈرز ہیں یا جو ہائی کمشنرز ہیں دنیا کے مختلف ممالک میں, وہ اس کو کیری آؤٹ کرتے ہیں. اور پاکستان کے فارن آفس کی ایک لگ بھگ روٹین رہی ہے. ان کے جو اسپوکس پرسن ہیں انہوں نے بھی یہ بتایا کہ ہر سال اگست میں وہ کم و بیش جو ہے اس قسم کا ایک مشاورتی سیشن ہوتا ہے جس میں یہ آتے ہیں ڈپلومیٹس, کیونکہ پاکستان پچھلے 15-16 سال سے مسلسل ایک سفارتی چیلنج سے دو چار ہے, اور اس وجہ سے یہ ایک کنسرٹڈ ایفرٹ کرنا پڑتی ہے تاکہ ایک مربوط جو ہے پاکستان کا رسپانس وہ مختلف جو امپورٹنٹ ورلڈ کیپٹلز میں ہو جاتا رہے. اور اس میں جو اہم ترین بات یہ ہے, اب دیکھیے اس میں رشیا, چائنا, انڈیا میں جو پاکستان کے سفیر ہیں, ٹرکی میں ہیں اور دیگر یورپین ممالک میں ہیں, ان کو بلایا جاتا ہے تاکہ ایک تو یہ بتایا جائے کہ پاکستان کے لیے تمام خطے امپورٹنٹ ہیں. پاکستان کوئی یونی لیٹرل یا یونی سائیڈڈ کوئی ایک پالیسی نہیں اپنا رہا, پاکستان تمام ممالک کے ساتھ اچھے تعلقات رکھنا چاہتا ہے, ان کو آن بورڈ رکھنا چاہتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ چونکہ یہ سب دنیا کے معاملات کے لیے ڈیسیژن میکنگ سینٹرز ہیں, وہاں پہ پاکستان اپنا کیس جو پراپرلی رکھنا چاہتا ہے. اور تیسرا یہ کہ پاکستان کے جو پرانے اسٹریٹجک الائے ہیں یا جو نئی الائنسز بن رہے ہیں جیسے رشیا ہے, وہاں تک فرسٹ ہینڈ انفارمیشن جو ہے وہ پراپرلی جاتی ہے تاکہ پاکستان کو جب انٹرنیشنل فورم کی ضرورت پڑے تو یہ اویلیبل ہوں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اچھی ایفرٹ ہے. اور یہ جو ٹرمپ صاحب کی بات ہے اس کے بیک ڈراپ میں اس کو لیا جا رہا ہے. دیکھیے, پاکستان اس کو ایک بزنس ایز یوزول کے طور پہ لے کے چل رہا ہے اور ایسا ہی تاثر دینا چاہ رہا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ نہ تو پاکستان یہ تاثر دینا چاہتا ہے کہ وہ پینک میں یا کسی روب میں آ گیا ہے, اور نہ ہی وہ یہ تاثر دینا چاہتا ہے کہ وہ ریکشنری یا رد عمل کی نفسیات کا شکار ہے. وہ اس کو ایک ڈپلومیٹک چیلنج کے طور پہ لے رہا ہے, یہ اس نے امریکہ کو بھی کنوے کر دیا ہے. لیکن ساتھ ہی ساتھ بھی چاہتا ہے کہ امریکہ کو یہ بات پہنچائی جائے کہ پاکستان کا بھی ایک نقطہ نظر ہے اس تمام صورتحال کے بارے میں, اور پاکستان امریکہ سے اس کو ایک بہتر ماحول میں ڈسکس کرنا چاہتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ اوور اینڈ جو ہے آل اینڈ آل اگر دیکھا جائے تو یہ ایک اچھی ایکسرسائز ہے سفارتی لحاظ سے, چونکہ پوسچرنگ ایک امپورٹنٹ فیکٹر ہوتا ہے. پاکستان ایک کانفیڈنٹ پوسچر اپنا پورٹری کر رہا ہے. اب یہ دیکھنا ہوگا کہ 5 سے 7 تاریخ کے درمیان جو ڈیلیگریشنز ہوتی ہیں, خاص طور پہ جو ایک سارٹ آف کی نوٹ ایڈریس ہوگا پرائم منسٹر صاحب کا, اس میں کیا پوائنٹس ہوتے ہیں, کیونکہ وہی چیز اس مہینے کے آخر میں جب ان کا دورہ واشنگٹن ہے تو اس میں بھی ہم, دورہ نیو یارک ہے اس میں بھی ہم دیکھیں گے.
البک صاحب, آصم البک صاحب ہمارے ساتھ رہے گا, مشتاق احمد میر صاحب بھی دوبارہ ان سے ہمارا رابطہ بحال ہو گیا ہے, وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. پروفیسر عظمت رسول صاحب, آپ کے ہم بے حد ممنون ہیں کہ آپ نے دونوں سیگمنٹس میں ہمارے لیے وقت نکالا. ایک ہم بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے روہنگیا مسلمانوں کے مسائل کے اوپر, اور اس کو کس طرح سے مختلف اطراف سے اس کو بیان کیا جا رہا ہے, انٹرپریٹ کیا جا رہا ہے, زمینی حقائق کیا ہیں, چیلنجز کیا ہیں, بین الاقوامی ذمہ داریاں کیا ہیں. ایک بریک کے بعد.
پاکستان کہتے ہیں کہ خبریں تو بھائی لوکل ہوتی ہیں, لیکن جب ہمارے اور دنیا بھر کے مسائل ایک سے لگنے لگے
پاکستان کی خبریں
तो आंखें खुली रखनी चाहिए।
अमेरिका ने पाकिस्तान और भारत के
बीच क्या पता कौन सी खबर आपके काम आ जाए।
Great ideas.
25-year-old, 22-year-olds who are building billion-dollar companies.
Our dream is to bring new technologies.
View 360. सिर्फ आज न्यूज़ पर।
वॉइस ऑफ अमेरिका से प्रोग्राम जहाँ रंग में आपका खैर मकदम। मैं हूँ असद हसन, प्रोड्यूसर है हमारे साथ असफर इमाम। और प्रोग्राम के सिलसिले में हम बात करेंगे म्यांमार की सूरतहाल पे, ख़ास तौर पे उसकी रियासत रखाइन, जहाँ पे रोहिंग्या मुसलमानों को बहुत सारी मीडिया इत्तला के मुताबिक सख्त मुश्किल का सामना है और कम व बेश कोई 80,000 के करीब जो हैं वो रोहिंग्या मुसलमान वो हालिया दिनों में नकल मकानी करने पे मजबूर हुए हैं। इससे पहले भी एक ब्लॉक में या एक अरसे में ये माइग्रेशन हुई थी, बांग्लादेश बड़ी तादाद रोहिंग्या मुसलमानों की पहुँची थी। हमें जो सोशल मीडिया के ऊपर अगर हम देखें, ज़ाहिर वहाँ से तो ज़्यादातर यक तरफ़ा हमें सूरतहाल नज़र आएगी, लेकिन आज मैंने कोशिश की कि मैं ख़ासतौर पर म्यांमार के अंदर से भी कोई नुक्ता नज़र भी ले सकूं और साथ साथ ये कि मैं उसके अखबार से कुछ जानने की कोशिश करूं। वहाँ पे जो तासर दिया जाता है, एक तो ये कि इसको बिल्कुल वो मज़हबी तफरीक या इख्तलाफ के तौर पर देखते हैं। बाज़ ग्रुप ये समझते हैं कि ये इस्लामिस्ट मिलिटेंसी है जिसमें इस्लामिक स्टेट या दाइश जैसे ग्रुप जो हैं वो भी फ़ाल हैं और वो वहाँ पर दहशत गर्दी या अनरेस्ट के ज़िम्मेदार हैं। और दूसरी जानब अगर मुसलमान ग्रुपों की तरफ नज़र दौड़ाएँ तो ये समझते हैं कि ये उनकी नस्ल कुशी के मुतरादिफ है। सैकड़ों अफराद सालिया जो ख़ास तौर पर पिछले कुछ दिनों से दहशत गर्दी के या अस्करियत पसंदी के जो वाक़ात उस रियासत के अंदर पेश आए हैं उसमें वो हलाक हो चुके हैं। और अब इन हालात के पस मंज़र में जो तस्वीरें सोशल मीडिया पर, जो वीडियोज़ सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं, उसके बाद हम देख रहे हैं कि म्यांमार की हुकूमत के ऊपर, रंगून की हुकूमत के ऊपर सिफारती दबाव भी बढ़ रहा है। अक़वामे मुत्तहिदा की इंसानी हकूक़ की नुमाइंदा जो हैं उन्होंने भी म्यांमार के लिए, यांग ही ली, उन्होंने भी ख़ास तौर पर वहाँ पर जोर दिया है गवर्नमेंट के ऊपर और आंग सांग सूची के ऊपर स्पेशली, कि वो इस सूरत हाल में अपना रद्द अमल दें और इस पर ना खामोश रहने पर उनको तनकीद का निशाना बनाया है। नोबेल इनाम याफ्ता पाकिस्तान की तालिबा मलाला यूसुफ़ई, उन्होंने भी एक तफसीली ख़त भी लिखा है और अपने ख्याल का इजहार किया और वो भी ये चाह रही हैं कि आंग सांग सूची, जो कि बराह रास्त हुक्मरान नहीं है लेकिन उनकी जमात इकतदार में है और वो उसकी अलामती सरबराह हैं, कि वो इस मामले के ऊपर अपने लब खोलें और इसकी कहना चाहिए कि इसकी मजम्मत करें जिस तरह का तशद्दुद वहाँ पे हो रहा है। बांग्लादेश बड़ी तादाद में लोग जान बचाकर भागे हैं, ख़वातीन बच्चे वीडियोज़ के अंदर बड़े मुश्किल हालात से दो चार नज़र आते हैं। एनालिसिस हम लेंगे, इसका बैकग्राउंड भी हमने जानना चाहेंगे। मुश्ताक अहमद मीर साहब चूँकि बांग्लादेश के अंदर पाकिस्तान के सफ़ीर रहे हैं और उस वक्त में ख़ास तौर पर जब यह क्राइसिस जन्म ले रहा था, उनसे ज़रा पस मंज़र जानते हैं, फिर एनालिसिस लेंगे। और हमारे साथ होपफुली वहाँ पर बर्मा से भी कुछ जर्नलिस्ट मौजूद होंगे अगर हमारा रब्ता उनके साथ हो जाता है तो, और बांग्लादेश से भी। मेहर साहब, क्या इसका पस मंज़र है, ये रोहिंग्या मुस्लिम्स का इशू क्या है, उनकी नेशनैलिटी क्राइसिस के अंदर है, उनकी आइडेंटिटी क्राइसिस का मामला है, या वाकईतन एक मिलिटेंसी जो एक वेव है मुख्तलिफ मुसलमान ग्रुपों के अंदर, ये ग्रुप भी कहीं उसका शिकार हो चुके हैं? जी मुश्ताक अहमद मेहर साहब, मेहर साहब से गालबन लगता है कि जी हमें बताया गया है कि डॉक्टर वकार जो हैं वो हमारे साथ हैं। आपको उनका, डॉक्टर वकारुद्दीन, उनका तारुफ कराया देता हूं कि वो फार्मर डॉक्टर वकारुद्दीन जो हैं वो डायरेक्टर जनरल हैं रोहिंग्या यूनियन के और ख़ास तौर पे जो इस्लामिक मुसलमान ममालिक की तंजीम है OIC, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज़, उसने ये एक चैप्टर या ये यूनियन क्रिएट की है, उसके वो डायरेक्टर जनरल हैं। उनसे हम बात करते हैं, न्यूयॉर्क से उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। डॉक्टर वकारुद्दीन, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग वॉइस ऑफ अमेरिका। माय फर्स्ट क्वेश्चन वुड बी, व्हाट एग्जैक्टली OIC इज़ थिंकिंग अबाउट दिस रोहिंग्या क्राइसिस, हाउ दिस क्राइसिस इज बेसिकली पोर्ट्रेड बिफोर OIC, एंड व्हाट एग्जैक्टली इज़ द प्लान, व्हाट OIC वांट्स टू एग्जीक्यूट?
Currently, OIC is working diligently in the minority department to organize, to mobilize the member states. On 19th of September at the United Nations General Assembly, there is going to be a ministerial counter group meeting in New York at UNGA General Assembly. Mm-hmm. That will be extensively discussed on Rohingya issue. Alhamdulillah, Turkey is very pushing very hard on this issue, made a strong statement. We have also seen a strong statement from Pakistan Foreign Ministry, Foreign Office.
See.
So we need countries like Pakistan, Turkey, Saudi Arabia, Malaysia, Indonesia, to be very active in OIC, and I've requested OIC to stay engaged with those countries who are in the forefront of this issue. So after that, I have also requested OIC.
Yeah, let me a little bit explain for my listeners. So, I mean, आपको बताते चलें कि वगारुद्दीन डायरेक्टर जनरल रोहिंग्या यूनियन के, वो ये बता रहे हैं कि OIC बड़ी शिद्दत से इस मामले पे काम कर रही है. जितने रुकन ममालिक हैं उनके साथ वो बात करी, और 19 सितंबर को जब यहाँ न्यूयॉर्क के अंदर जनरल असम्बली का इजलास होगा, वहाँ पर वो इसकी मिनिस्टर लेवल की ग्रुप मीटिंग होगी, यानी मुसलमान बड़े मुसलमान ममालिक से जो वज़रा इसमें शरीक होंगे. और साथ साथ वो ये बताते हैं कि इसमें बड़ी फिर मुफसल गुफ्तगू होगी. तुर्की की वो बहुत तारीफ करें कि वो ज़बरदस्त अंदाज में इस मामले को आगे बढ़ा रहा है. पाकिस्तान, सऊदी अरब, मलेशिया, इंडोनेशिया और दीगर जो ममालिक हैं उनके साथ भी रابطہ किया जा रहा है कि इस मामले में वो अपनी कहना चाहिए कि अपनी आवाज़ बुलंद करें. बट मिस्टर वगारुद्दीन, माई क्वेश्चन इज, बिफोर द मुस्लिम स्टेट्स, द मुस्लिम कंट्रीज, दे रेज देयर वॉइस एट यूनाइटेड नेशन, माई क्वेश्चन इज, व्हाट OIC हैज लाइक the knowledge about this crisis, if it is intact with the Myanmar government as well?
OIC was in touch with the Myanmar government before, but Myanmar government recently disconnected with OIC. Myanmar government OIC se baat nahi karna chahte kyunki OIC was labeled by Myanmar government that OIC is hostile to Myanmar government. Wo diplomatic relations ke bare mein kuch problem ho gaya tha.
ये तो बहुत अच्छा हुआ कि आप उर्दू भी समझ सकते हैं. कुछ मुझे ये बताएं कि ये जो वहाँ पे रंगून में हो रहा, सॉरी, ये रखाइन में हो रहा है, वो कहते हैं कि ये मिलिटेंसी है, कुछ मुसलमानों के अंदर दहशतगर्द हैं जो ये कार्रवाइयाँ करें, और उसके नतीजे में फिर वहाँ से रिएक्शन आ रहा है. और ज़्यादातर मुस्लिम दुनिया में तसव्वुर ये है कि वहाँ पर मुसलमान वो तादाद जिनको जिनकी नेशनैलिटी का भी अब क्राइसिस है, उनके साथ जुल्म हो रहा है दूसरे मजहबी ग्रुपों की जानिब से. आपके पास खबरें क्या हैं, एक्चुअल हो क्या रहा है?
जी जी, मेरा उर्दू अच्छा नहीं है इसलिए भाई, इसलिए मैं मैसेज स्ट्रॉन्गली नहीं बोलना सका हूँ, इसलिए मैं अंग्रेजी में बोलना चाहूँगा. इसलिए
जी जी, प्लीज आप अंग्रेजी बोलिएगा जी,
जरूरी है करेक्ट इन्फॉर्मेशन. अगर मैं उर्दू में लैंग्वेज में अच्छा नहीं है, इसलिए इन्फॉर्मेशन क्लियरली नहीं बोल सकता हूँ.
बोलिए बोलिए भाई,
इंग्लिश अंग्रेजी में बोलने के लिए
जी,
ठीक है भाई,
प्लीज बोलिए इंग्लिश में.
यस, इंसर्जेंसी है, छोटा ग्रुप है अरकान में, होम ग्रोन ग्रुप है. तो मुकाबला हो रहे हैं इंसर्जेंट ग्रुप से, ठीक है. देन म्यांमार गवर्नमेंट इज टारगेटिंग रोहिंग्या सिविलियन पॉपुलेशन, नॉट इंसर्जेंट. So they are not fighting insurgents. They are trying to uproot, eliminate the Rohingya population. Pehle bhi koshish kiya tha, 2016 mein koshish kiya tha, 2012 mein koshish kiya tha. So they are targeting Rohingya. So Myanmar government is saying like jhoot bol rahe and false propaganda kar rahe hain, insurgent go fighting kar rahe hain. Insurgent ke naam lekar Rohingya Muslim population, Rohingya Musliman ko,
public ko. So Dr. Vakar, so your focus is only to mobilize Islamic country, or you want to explain, or you want to interact with the world powers, including United States and other world powers, to intervene into this issue and develop some diplomatic pressures to solve this crisis and to help out the people actually they are suffering?
No, we are engaged with all countries, OIC, Muslim countries, and American U.S. government. I was in the State Department last week. I spoke to them. I'm engaged with the OIC, United Nations, OIC, European Union, every possible government and organizations we can find. Because situation is, brother, please give me one more minute. Situation is completely dire. Bahut kharab hai halat wahan pe. Just now, I was on the phone, on the ground, from my sources. As you know, United Nations has declared that 73,000 people has already crossed into Bangladesh, and this week, and there was about 60,000 still trapped inside Arkan. This morning, This morning, another 40,000 new victims. So if we have exited 8 lakh, 100,000 people inside Burma is trapped. No food. Food is running out. They don't have food. But Myanmar government, military is strangling Rohingya people. They don't have to kill anymore. They don't have to use knives or guns. They just starvation will be the biggest problem. So we are mobilizing the international community to give humanitarian assistance as soon as possible. Myanmar government is blocking them. You know, and the international community needs to put food pressure. But also, a part here, Turkey has said they will bear
all the expenditures, actually, and they are ready to pay to Bangladesh, especially the people are fleeing from Rangoon. Thank you so much, Dr. Vagharuddin, Director General, Rohingya Union. You were with us, and we were doing a lot of difficult situations. We tried to tell you that we can take Burma from the official Redeman. He is the Director State Counselor. We talked to him, but when we went to record him, his number was closed. But we have given you the government's point of view, or at least the news and social media. سے وہاں سے پورٹری ہو رہا ہے وہاں پہ وہ سمجھتے ہیں کہ ایسی بات نہیں ہے اور کچھ مسلمان گروپ ہیں عسکریت پسند جو اس معاملے کو ہوا دے رہے ہیں مشتاق احمد میر صاحب سے ہمارا رابطہ ہوا ہے عاصم اللہ باغی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں میر صاحب آپ نے گفتگو سنی کچھ پس منظر تو آ گیا ہے اس کے اوپر اب آپ اپنا انالیسز ہمیں دیجیے گا کرنا کیا چاہیے او آئی سی اور پھر خاص طور پہ ابھی جنرل اسمبلی کا بھی اجلاس ہونے جا رہا ہے کیا یہ معاملہ وہاں پہ آپ کے خیال میں اہمیت اختیار کر سکتا ہے توجہ لے سکتا ہے مہر صاحب سے عاصم اللہ بھائی صاحب آپ فرمائیے گا او آئی سی بھی بظاہر لگ رہا ہے کہ اس معاملے پہ تھوڑی فعال ہے پاکستان نے بھی آج یہ کہا ہے کہ بڑا نپت اللہ وہاں پہ ریسپانس جانا چاہیے دباؤ بڑھانا چاہیے ہے کیا ہو سکتا ہے یو این جنرل اسمبلی کے اجلاس میں یا اس ایشو کو حل کرنے کے لیے کس طرح کی کوششیں عالمی برادری کی جانب سے ہونی چاہیے
دیکھیے اس کا جب تک ہم سب بیک ڈراپ نہیں سمجھیں گے کہ اصل مسئلہ کیا ہے تب تک یہ باقی تمام باتیں صرف کاسمیٹک ویلیو کی ہیں دیکھیے یہ کوسٹل ایک پروونس ہے ان کا جس کے ساتھ ایک لمبی کوسٹ لائن اس کے ساتھ لگتی ہے اریکن ماؤنٹین اس کو سینٹرل برما سے الگ کرتی ہے یہ یعنی ایک انڈیپینڈنٹ ہو سکتا ہے علاقہ اس وقت کی اس کی سچویشن یہ ہے کہ یہاں پہ 52% بدھسٹ ہیں 42% جو ہیں وہ مسلمان ہیں ان کا جو اور یہ مسلمانوں پہ پابندیاں اس قدر ہیں کہ وہ 2 سے زیادہ بچے نہیں ان کے ہو سکتے موومنٹ نہیں ہو سکتی سوشل ان کو چیزیں جو ہیں رائٹس وہ ڈینائی کیے جاتے ہیں ہیلتھ اور ایجوکیشن ڈینائی کی جاتی ہیں مقصد اس سب کا یہ ہے کہ مسلمان کسی طرح مایوس ہو کے اس جگہ کو چھوڑ دیں اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر وہ مسلمانوں کو جو 1982 کا ان کا قانون ہے جس کے تحت وہ ڈینائی کر رہے ہیں ان کو سٹیزن شپ کہ جو لوگ 1823 سے پہلے کا اپنا ریزیڈنس یہاں ثابت کریں گے یعنی اپنے آباؤ اجداد کا انہیں ریزیڈنس ملے گی باقیوں کو نہیں ملے گی اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اس چیز سے ریلکٹنٹ ہے کہ یہ میجورٹی پروونس بن جائے اس وقت بھی مسلم میجورٹی پروونس بن جائے کیونکہ اس وقت بھی 5 لاکھ روہنگیا جو ہیں وہ بنگلہ دیش میں 4 لاکھ سعودی عرب میں 2 لاکھ پاکستان میں تو وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم نے انہیں سٹیزن شپ دے دی اور باقی بھی واپس آ گئے تو یہاں پہ 62-63% روہنگیا مسلمان ہو جائیں گے اور اس کے بعد پھر یہ اپنے لیے الگ سٹیٹ کا ڈیمانڈ کریں گے اب یہ بنیادی مسئلہ ہے جس میں آنگ سانگ سوچی صاحبہ جو ہیں وہ بھی اس میں اس لیے گم و گو کا شکار ہیں کیونکہ ان پہ بہت زیادہ پریشر ہے وہاں پہ الٹرا رائٹ نیشنلسٹ کا جس میں ہم سب جانتے ہیں وہ براتھو صاحب جو 969 موومنٹ والے ہیں نیشنلسٹ موومنٹ والے وہ کہتے ہیں کہ یہ ہم اسے انڈونیشیا نہیں بننے دیں گے اگر ہم نے ایک صوبہ ان کو دے دیا تو پھر یہ باقی صوبے بھی آہستہ آہستہ مسلمان اس پہ قبضہ کر لیں گے تو بنیادی مسئلہ اس وقت یہ چل رہا ہے کہ آیا فارملائز کرنی ہے سٹیزن شپ یا نہیں کرنی اور اس سلسلے میں خود آنگ سانگ سوچی صاحبہ نے ایک کمیشن جو ہے وہ ریکمینڈ کیا تھا کوفی انان صاحب کی سربراہی میں کہ یہ جو انٹر کمیونل جو مسائل ہیں ان کو حل کیا جائے اور یہاں پہ سلسلہ ٹھیک کیا جائے لیکن باوجود وہ جب یہ کمیشن بنایا گیا تب بھی وائلنس سٹارٹ ہو گیا اکتوبر 2016 میں اور 24 اگست کو اس کی رپورٹ آئی تب بھی وائلنس سٹارٹ ہوا اور اس میں 400 لوگ اب تک مارے جا چکے ہیں سیکیورٹی فورسز کے بھی اور ملٹنٹس کے اب یہ سچویشن ہے اس میں ایک چیز تو یہ ہے کہ میانمار گورنمنٹ کو یہ احساس دلایا جانا چاہیے کہ یہ ایک فیئر معاملہ ہے اس میں میانمار کی جغرافیائی جو حدود ہیں ان کو کوئی ختم کرنے کا مسئلہ نہیں ہے
سو زیادہ پولیٹیکل ہے مطلب ایسا کوئی ریشل یا ریلیجیس سیکٹیرین نہیں ہے رائٹ
یہ ریلیجیس اور سیکٹیرین اس لیے ہے جی, کمیونل اس لیے ہے کیونکہ وہ یہ اس کو دکھا کے اپنی جو نیشنلسٹ جو جذبات ہیں نا عوام کے, ان کو وہ بھڑکاتے ہیں کہ بھئی اگر یہ ان لوگوں کو ہم نے مان لیا تو پھر یہ جو میانمار ہے اس کی ٹکڑے ہو جائیں گے. تو اس وجہ سے وہ جو ہے یہ معاملہ یہاں پہ پھنسا ہوا ہے.
اس میں چائنا کا کتنا انٹرسٹ ہے
جی؟
چائنا اس ایشو میں کتنا انٹرسٹڈ ہے؟ یہ چائنا کا کتنا انفلوئنس ہے؟
چائنا کا انٹرسٹ یہ ہے کہ چائنا کیونکہ ایک اکنامک یہاں پہ جس طرح کوریڈور ہمارے ساتھ ہے وہاں پہ بھی کرنا چاہتا ہے, اس کے علاوہ چائنا کا ایک قریبی تعلق بھی ہے. چائنا یہ چاہتا ہے کہ پیسفلی سیٹل ہو مسئلہ, اس طرح کے میانمار کو ڈیمیج نہ ہو. لیکن جو میانمار کے انٹرنل فورسز ہیں وہ بری طرح انٹیگنائزڈ ہیں, یعنی وہ جو جنس میں نے آپ کو بدھسٹ مونک صاحب کا بتایا وہ پوری طرح پریشر دے رہے ہیں کہ اگر یہ ان کو مان لیا تو سمجھے برما ہی ختم ہو گیا.
ٹھیک, آخری بات ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ اب بہرحال مجھے یہ لگتا ہے کہ ظاہر یہ ایشو اس سے پہلے بھی آیا ہے, سوشل میڈیا کی سطح پہ آیا ہے لیکن کنونشنل میڈیا میں اتنا نہیں تھا, اب کنونشنل میڈیا پہ بھی آ رہا ہے اور جو باقاعدہ فارمل فورمز ہیں جیسے او آئی سی کا ہے یا اب ایکسپیکٹڈ ہے کہ سائڈ لائن ملاقاتوں میں وہاں پہ یو این سیشن میں بھی یہ معاملہ اٹھایا جائے گا. سو آپ کو لگتا ہے کہ پہلی دفعہ یہ ایشو ایک گلوبل اٹینشن لے رہا ہے؟ بی بی سی نے وہاں پہ اپنا کانٹریکٹ ختم کیا ہے, میں برما کے کسی اخبار میں پڑھ رہا تھا اپنے بڑے ایک پاپولر ٹی وی کے ساتھ اسی بنیاد کے اوپر کہ اس واقعے کی رپورٹنگ پہ کچھ تحفظات تھے تو انہوں نے بی بی سی نے اپنا کانٹریکٹ جو ہے وہ واپس لے لیا ہے. سو آپ کو لگ رہا ہے کہ اب یہ معاملہ تھوڑا سارا انٹرنیشنل یا بین الاقوامی توجہ لے رہا ہے اور اس کا کوئی نہ کوئی حل نکلے گا؟
دیکھیے اس میں ایک چیز ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ برما کے پاس انٹرنیشنل آئسولیشن کا بڑا لمبا تجربہ ہے, وہ فوجی حکومت میں آئسولیٹ رہا ہے, ان کو اس سے فرق نہیں پڑتا. برما کے کیس میں اس کو زیادہ سے زیادہ انگیج کرنا اصل چیز ہے اور اس کے لیے ظاہر ہے کہ چائنا کا ایک رول جو ہے وہ امپورٹنٹ ہے. سفارتی سطح پہ ان کو کانفیڈنس دیا جائے, یہ جو یو این فیکٹ فائنڈنگ کمیشن جو ہے اس کو جانے دیا جائے, یانگ لی صاحبہ جو وہ ریپرزینٹ کر رہی ہیں, تب یہ معاملہ حل ہوگا. کیونکہ اگر آپ ان کو آئسولیٹ کریں گے تو وہ تو آئسولیشن کے لیے تیار بیٹھے ہیں تاکہ وہ آرام سے اپنا جو بھی
ایجنڈا ہے اس کو پورا کر سکتے ہیں,
جو بھی وہ پاپولیشن کم کرنا چاہ رہے ہیں مسلمانوں کی اس علاقے سے, چاہے وہ کسی بھی تھرڈ کنٹری میں چلے جائیں. یعنی یہ ان کے پرانے 1900,
یعنی انگیج کرنا ہے, آئسولیشن میں فائدہ نہیں ہوگا, یہ معاملہ حل نہیں ہوگا. بہت شکریہ ڈاکٹر آسم الحق صاحب, آپ نے ہمیں جوائن کیا, ہمارے ساتھ موجود رہے. ڈاکٹر وقار الدین ڈائریکٹر جنرل روہنگیا یونین, وہ اس ایشو میں ہمارے ساتھ موجود تھے او آئی سی کے پلیٹ فارم سے, اور سین وائن برمی جرنلسٹ ہیں, ان کے ساتھ ہماری بات ہوئی لیکن اس وقت وہ بھی دستیاب نہیں ہے, ہم نے بہت دفعہ ان کا ٹیلی فون ملایا ہے. امیر خسرو یہ سینئر جرنلسٹ ہیں اور ڈھاکہ سے ہم نے انہیں لائن اپ کیا تھا, وہ بھی اس معاملے کو دیکھ رہے ہیں اور خاص طور پہ جو مائیگرینٹس یا جو نقل مکانی یا فرار اختیار کر کے بنگلہ دیش پہنچ رہے ہیں, بنگلہ دیش کے اوپر کیا دباؤ ہیں, یہ نقطہ بھی ہم یہ زاویہ بھی زیر بحث لانا چاہتے تھے لیکن وہ بھی فون اس وقت اٹینڈ نہیں کر رہے. اور جیسے ہم نے بتایا کہ زاہچے ڈائریکٹر اسٹیٹ کونسلر آفس میانمار گورنمنٹ کے, وہ کمٹمنٹ کے باوجود انہوں نے بھی فون نہیں اٹھایا ہے. ایک بریک کے بعد واپس آئیں گے, پروگرام کے آخری حصے میں بات کریں گے.
ہر دم رواں ہے زندگی, وائس آف امریکہ واشنگٹن سے ہر جمعرات کو نشر ہونے والا پروگرام. اس پروگرام میں ہم آپ کی ملاقات کراتے ہیں زندگی کے مختلف شعبوں میں آگے بڑھتے ہوئے کامیاب پاکستانی امریکیوں اور مختلف پروگراموں کے تحت امریکہ کا دورہ کرنے والے ممتاز پاکستانیوں سے. یہ پروگرام نشر ہوتا ہے پاکستان میں ہمارے سننے والوں کے لیے ہر جمعرات کو رات 9 سے 9:30 بجے تک ریڈیو پر, میڈیم ویو 972 پر اور انٹرنیٹ پر ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر. پیشکش یاسمین جمیل.
وائس آف امریکہ سے پروگرام جہاں رنگ میں آپ کا خیر مقدم, یہ ریڈیو 972 کلو ہرٹز پہ, میڈیم ویوز 972 کلو ہرٹز پہ براہ راست سن رہی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ فیس بک کے اوپر ہمارے لائیو سٹریمنگ ہو رہی ہے تصویری جھلکیوں کے ساتھ, آپ اس پروگرام کو وہاں پہ دیکھ سکتے ہیں. حسن جلیل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, آپ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں, ممتاز کرکٹ مبصر ہیں. عمیر علوی صاحب اسپورٹس جرنلسٹ ہیں اور مختلف چینلس کے لیے, مختلف نیوز پیپرس کے لیے آپ ان کی رپورٹس دیکھتے ہیں, ہمارے پروگرامس میں بھی اکثر ہوتے ہیں. 8 منٹ ہیں ہمارے پاس اور دونوں اپنے مہمانوں سے میں نے خاص طور پہ ورلڈ 11 کے ریفرنس میں بات کرنی ہے. پاکستان کی رینکنگ بھی آج 6 نمبر پہ پاکستان کی ٹیم کو رینک کیا گیا ہے, کافی جوش و خروش ہے ورلڈ 11 کے ریفرنس میں, پاکستانی ٹیم بھی اناؤنس کی گئی ہے, کیا ایکسپیکٹ کیا جائے یہ کھیل کے اعتبار سے بھی اور پھر کرکٹ کی بحالی کے ریفرنس میں بھی. حسن جلیل صاحب آپ نے بھی ورلڈ 11 پہ آج ایک منی آرٹیکل نما اپنا اسٹیٹس دیا ہے, میں آپ کو فالو کر رہا تھا, کیا آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں یہ کیوں کر پاکستان کے اندر کرکٹ کی کہنا چاہیے کہ بحالی میں کارگر ہوگا, یا پھر یہ کہ جتنے آپ آپٹمسٹک ہیں اپنا آپٹمزم بتائیے گا؟
دیکھیے بہت اچھی خبر ہے پاکستان کرکٹ کی. یہ پہلی بات یہ ہے کہ ہم جو ایک تاثر قائم ہو رہا تھا پچھلے چند سالوں میں کہ پاکستان آئسولیٹ ہو کر رہ گیا ہے, میں اس ٹور سے زیادہ مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ وہ مت جو ہے وہ بریک ہو گیا. بات یہ ہے کہ جس وقت چھ ملک انکلوڈنگ آئی سی سی آپ کو پوری طرح سپورٹ کر رہے ہیں جو بہت بڑی بات ہے, اور ورلڈ لیول میں جو نامور پلیئر شامل ہیں وہ بھی اس بات کی عکاسی کرتے ہیں کہ یہ پلیئرز ولنگلی یہاں پر آ رہے ہیں, اور مختلف بیانات بھی آپ نے پڑھے ہوں گے.
اٹس
اے ویری ویری گڈ سائن فار پاکستان.
اس کی ریزن کیا, چیمپئنز ٹرافی کا جیتنا ہے کہ آپ ایسے ملک کو کرکٹ سے کیسے محروم کریں گے جو دنیا کو لیڈ کر رہا ہے؟
جی ہاں, میں سمجھتا ہوں وہ بھی بہت بڑا ایک پاکستان کی جو وکٹری ہے اس نے بہت بڑا کردار ادا کیا ہے, اور بڑے وقت پر یہ وکٹری ہوئی ہے. یہ سب چیزیں ایک ساتھ اکٹھی ہو گئیں, اور دوسرے پھر پاکستان کی کوششوں کو بھی داد دینی چاہیے جو پچھلے ایک ڈیڑھ سال سے مسلسل پاکستان کرکٹ بورڈ کوشش کر رہا تھا. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم کرٹیسائز تو بہت کرتے ہیں اور کرنا بھی چاہیے, لیکن جو اچھی بات ہے اس کو اپریشیٹ
نہیں. بالکل, اور مطلب نجم سیٹھی صاحب ان کی جو کمیونیکیشن سکلز ہیں جس طرح سے اٹریکٹ کرتے ہیں اس کے اوپر تو کسی کو کوئی شبہ نہیں ہوگا. میرے لیے آپ بتائیے گا, ورلڈ 11 قریب آ رہا ہے دورہ, پاکستان کی کرکٹ ٹیم جو ہے وہ بھی اناؤنس ہو چکی ہے, کس طرح کے جاندار مقابلوں کی توقع ہے وہاں پہ؟ جی عمیر آپ ہمارے ساتھ ہیں.
جی جی, چیمپئنز ٹرافی کے بعد پاکستان ٹیم جو ہے پہلی بار اپنے ملک میں کھیل رہی ہے, تو بہت بڑی چیز ہے. اور سب سے بڑا اس میں یہ ہے کہ ٹیم وہی ہے تقریباً جو تھی. مجھے جو دو تین آبجیکشن تھے, جیسے احمد شہزاد ہو گئے اور آپ کا عمر امین ہو گئے اور محمد نواز ہو گئے, یہ تینوں جو ہیں ان کو نہیں ہونا چاہیے تھے اس ٹیم کے اندر. آپ کسی اور کو چانس دیتے جس کو مطلب زیادہ آپ فیوچر میں, کیونکہ احمد شہزاد کا فیوچر اب کچھ بھی نہیں اگر آپ ایمانداری سے دیکھیں تو. اور عمر امین جو ہیں وہ جب بھی آتے ہیں فیل ہوتے ہیں چلے جاتے ہیں, اور محمد عباس پہ بھی اتنا بڑا دھبا لگا ہے اس کا اسپاٹ فکسنگ کا, تو پھر آپ کیوں ان کو اس طرح سے لے رہے ہیں؟ اتنے سارے پلیئرز ہیں آپ کے پاس پاکستان کے, آپ ان سب کو ٹرائی ماریں. کچھ پلیئرز کی واپسی بہت خوش آئندہ, جیسے سہیل خان ہے کہ وہ اچھے بولر ہیں, انفٹ رہتے تھے, وہ اپنے آپ کو انہوں نے بہتر کیا ہے. وہاب ریاض کا باہر ہونا بہت اچھا ہے کہ وہ آپ کے پاس,
لیکن آپ کے بڑے مہنگے ترین بولر ہیں وہاں پہ بگ بیش میں,
وہ جہاں بھی ہوں وہ مارچ میں بھی کھیل رہے ہوں وہاں بھی وہ 50 وکٹ لے لیں, فائدہ کچھ نہیں ہے. کیونکہ جب آپ اپنے ملک کے لیے کھیلتے ہوئے آپ جو ہے وہ 8-8 runs پر اوور پٹ رہے ہیں, اس میں فائدہ کچھ نہیں ہوا. مجھے تو, میں تو بہت ہوپ فل ہوں کہ یہ ٹیم بہت اچھی سلیکٹ کی ہے اور یہ بہت دنوں بعد اچھی سلیکشن ہوئی ہے.
نہیں بالکل, عمیر بہت صاف اور اسٹریٹ فارورڈ ہے اپنی اوپینین کے اندر. وہاب ریاض اور حتیٰ کہ عمر اکمل کے بارے میں ان کی رائے کسی سے چھپی نہیں ہے. حسن جلیل صاحب, ویسے عمر امین میرے بھی فیوریٹ ہیں, لیکن T20 کا فارمیٹ کے ساتھ وہ زیادہ کوئی کمپیٹیبل نہیں ہے. سو کیا اس ریفرنس میں عمیر صحیح نہیں کہہ رہے کہ اس کی جگہ کوئی بہتر, کوئی اچھا پلیئر جو T20 کے لیے یوزفل ہوتا, اس کو موقع ملتا تو بہتر ہوتا؟
دیکھیے بات یہ ہے کہ پچھلا ریکارڈ تو ان کا اتنا امپریسو نہیں ہے, جب بھی انہیں موقع ملا انہوں نے کوئی بہت اعلیٰ کارکردگی کا مظاہرہ نہیں کیا, لیکن میرا خیال ہے ان کی سلیکشن اس بنیاد پر ہوئی ہے کہ ڈومیسٹک فارمیٹس میں, تمام فارمیٹس میں وہ بڑی اچھی کارکردگی دکھاتے آئے ہیں. اور آپ اس وقت زیادہ, چونکہ آپ کا اسٹریس آل راؤنڈرس پر ہے, تو میرا خیال ہے انہیں ایک چانس دیا گیا ہے, تو کوئی حرج بھی نہیں ہے. آپ کی بینچ اسٹرینتھ اب ماشاء اللہ اتنی ہے کہ آپ کسی کو بھی کسی وقت ریپلیس کر سکتے ہیں. اور چونکہ جس طرح ہم ابھی بات کر رہے تھے کہ چیمپئنز ٹرافی جیتنے کے بعد کھلاڑیوں میں بھی کی بڑی حوصلہ افزائی ہوئی ہے, تو بہت نئے چہرے سامنے آئے ہیں,
اور کئی نئے چہرے بلکہ پاکستان کے کرکٹ میں تو اب ایسے لڑکے بھی جنہوں نے 8-8, 9-9 سال کرکٹ کھیل رہی ہے, غالباً پہلی بار وہ اپنی آڈینس کے سامنے کھیل رہے ہوں گے, اپنے میدانوں میں کھیل رہے ہوں گے. سو بڑا لمحہ ہے ان کے لیے بھی,
بہت بڑا لمحہ ہے. اور میں تو وہ ویژولائز کر رہا ہوں کہ جب پاکستانی جو کرکٹ کے شائقین ہیں, جن کا بلا شبہ شمار دنیا کے بہترین اسپورٹس مین تماشائیوں میں ہوتا ہے, ان کے جوش و خروش کی کیا حالت ہوگی.
جی عمیر آپ بتائیں ان کے جوش و خروش کی کیا حالت ہوگی, کیونکہ لمحہ دیکھیں نا, ہر پلیئر یہ چاہتا ہے کہ وہ اپنے ملک میں اپنے شائقین کے سامنے کھیلے, اور جو داد یا جو حوصلہ افزائی یا جو اپریسیشن وہاں سے ملتی ہے اس کا تو کوئی جواب نہیں ہے.
دیکھیے آپ, پاکستان کا تو ہمیشہ ٹریک ریکارڈ بھی اچھا ہی رہا ہے ایز اسپورٹس مین نیشن. اگر دیکھا جائے ہم جب بھی گئے, چاہے انڈیا کھیل رہا ہو, چاہے بنگلہ دیش ہو, چاہے پاکستان ہو, کوئی بھی ہو, ہم نے سب کو سپورٹ کیا ہے. آپ یہ دیکھیے کہ ملتان ٹیسٹ میچ تھا, پاکستان ایک وکٹ سے جیتا ہے, لیکن کہیں سے لگ نہیں رہا تھا کہ ٹیم جو ہے وہ بنگلہ دیش کے اگینسٹ ہے. وہ پلیئرز اگے جو اسپیکٹیٹرز ہیں سب سپورٹ کر رہے تھے, تو اسی طرح ہوتا ہے. پاکستان کا ہمیشہ سے ٹریک ریکارڈ رہا ہے, اور ہمیں جو جس طرح سے اس سے ہٹایا گیا ہے, 10-8-9 سال ہو گئے پاکستان میں کرکٹ نہیں ہو رہی ہے, اس سے وہ لوگ سب اندر بھرے ہوئے ہیں اس وقت. جب آپ اسٹیڈیم میں جائیں گے, یہ پی ایس ایل تو انٹرنیشنل میچ نہیں تھا نا, और जिम्बाब्वे को इतनी बड़ी टीम नहीं थी। ये पहली बार हो रहा है कि इतने बड़े बड़े प्लेयर्स पे, आप डुप्लेसी हो गए, परेरा हो गए, एंडी फ्लावर के कोच मैनेजर हैं, तो ये सब आ रहे थे तो बिल्कुल ही पागल हो जाएंगे मेरा ख्याल है।
एग्जैक्टली, बड़ी बड़ा लम्हा है क्रिकेट के लिए भी, क्रिकेट शायकीन के लिए, प्लेयर्स के लिए भी। बेहद शुक्रिया उमेर अलवी आपका, हसन जलील साहब आपके भी, हम ममनून है कि आपने हमें वक्त दिया। प्रोग्राम यहाँ पे खत्म करेंगे। प्रोड्यूसर थे अस्वर इमाम और असद हसन को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।
इस प्रोग्राम में जो नुक्ताहाए नजर पेश किए गए वो खालिसतन हमारे मेहमान शुराका के थे और वो वॉइस ऑफ अमेरिका के मौकिफ या अमरीकी हुकूमत की पॉलिसी की नुमाइंदगी नहीं करते।